الكريم. أما بعد، دعا کے سلسلے کا بیان چل رہا ہے. ایک دعا کی قسم استغفار ہے، یہ خاص قسم ہے، یعنی دعا تو عام ہے لیکن پھر خاص طور پر اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ خاص قسم ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ استغفار صرف گناہگار اور معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں ہی کا کام نہیں ہے، بلکہ جو جتنا اللہ سے مقرب ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ استغفار کرتا ہے، یعنی اس کو اس کا احساس اور ادراک ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العزت سب سے بلند و بالا ہیں. میں جتنی بھی عبادت کر لوں، جیسی بھی نماز پڑھ لوں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی شایا نشان نہیں ہے. میری عبادت میں قصور، میری نماز میں قصور، میری تلاوت میں قصور، ہر وقت اس کے سامنے اس بات کا احساس و ادراک رہتا ہے. اور جب بھی اس کو اس کا احساس ہوتا ہے تو زبان سے استغفار یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکلتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی شخص غصے کے عالم میں خودکشی کر لے اور خودکشی کرنے کے لیے کوئی زہر کھا لے. اب جب وہ زہر اندر پہنچ گیا اور اس کی رگے اور اس کی آنتیں کٹنے لگیں تو انتہائی تکلیف دہ عمل شروع ہوا. اب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اس وقت مجھے کیسی بھی دوا دے دے تو میں اس دوا کے، اس زہر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ کھا لوں گا اور آئندہ کبھی اس قسم کی حماقت میں نہیں کروں گا. چنانچہ اگر اسے کوئی ایسی دوا دیتا ہے جس سے قے ہو جائے، جس سے وہ زہر پیٹ سے نکل جائے، جس سے آنتیں رکنے کا عمل رک جائے، تو وہ یہ کر گزرتا ہے، وہ دوا کھاتا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اصل میں زہر ہے جو اپنے جسم میں داخل کرتا ہے، اور توبہ و استغفار وہ دوا ہے جس سے اس زہر کا اثر زائل ہوتا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ جو شخص یہ حماقت کر بیٹھا ہو کہ اس سے زہر کھانے کا عمل سرزد ہو چکا ہو، تو اب یقیناً اپنی بیوقوفی پر وہ پچھتاتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کا اثر ختم ہو جائے اور آئندہ کبھی میں ایسی حماقت نہیں کروں گا. تو بالکل ایسے ہی ایک شخص جو گناہ میں مبتلا ہے، اپنے مالک کو بھی سمجھتا ہے کہ میرے مالک بہت بلند و بالا ہے، تو اس سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. اب جو جتنے مقرب اللہ کے ہوتے ہیں، جتنے قریبی ہوتے ہیں، جتنے محبوب ہوتے ہیں، ان کے اندر احساس بھی زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے تو تین مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ حالانکہ آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد یہ استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ تو چونکہ مقام بلند حاصل ہے اس لیے وہ اس بات سے استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ، جو عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا، اس پر استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو یہ استغفار اور توبہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. دعا کی یہ خاص قسم ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. معافی کس چیز سے مانگے گا؟ جو گناہ اس سے سرزد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو باتیں سرزد ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے جو سرزد ہوئی، اس پر جو آدمی توبہ کرتا ہے، یہ ہے اصل میں استغفار. تو استغفار اور توبہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہیں. آدمی جب اللہ کے مقام بلند کو سمجھتا ہے تو پھر اپنی کوتاہیاں بھی سامنے آتی ہیں اور اس پر استغفار کرتا ہے. اب اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا کون ہوگا مقام کے اعتبار سے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ کا عمل کیا ہے اس میں؟ ہم ذرا اگر غور کریں اور ان احادیث کو دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتا ہوں. 70 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں. اور یہاں پر 70 مرتبہ مراد نہیں ہے بلکہ اکثر کثرت مراد. پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت اغرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں, اے لوگوں تم بھی استغفار کرو. مطلب یہ تھے کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تو تم بھی اے لوگوں اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو. اور اپنا عمل یہ بتایا کہ میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تعدادیں بتا دی, اور یہاں پر مقصود میں نے کہا نا گنتی نہیں ہے, کثرت استغفار بیان کرنا مقصود ہے. ایک اور روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں ہوتے تھے اور آپ ہم سے مختلف باتیں بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کبھی کبھی کہا کرتے تھے. تو ہم جب شمار کرتے تھے تو بعض اوقات 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو ہے وہ آپ کا استغفار ہو جاتا تھا. اللہم اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور, یہ استغفار آپ پڑھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو شمار کرتے رہتے تھے اپنے طور پر تو بعض اوقات مجلس میں 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اس کو بطور ورد کے یا وظیفے کے پڑھا کرتے تھے, بلکہ نہیں گفتگو بھی فرماتے رہتے تھے اور درمیان درمیان کبھی کبھی اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور یہ زبان سے ادا فرماتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا, لیکن اس کے باوجود ایک مجلس کا یہ حال ہے تو دن رات میں کتنی مرتبہ آپ استغفار کرتے ہوں گے, اور اس کے مقابلے میں ہماری جو کیفیت ہے ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے, ہم خود غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمایا کہ دیکھو جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے دل پر قلب پر اس کے ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اب اگر آدمی فوراً توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس نقطے کو زائل فرما دیتے ہیں اور دل اس کا بالکل صاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو مزید نقطوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات پھر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے قلب سے نکل جاتی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کو کہ ان میں اچھائی برائی کی کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی, انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کا قلب سیاہ ہو چکا ہوتا ہے, اور اپنے قلب کی سیاہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے جو عقل و شعور ہے وہ چھین لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی فرما برداری نافرمانی ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہمیں بچائے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن, کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے سب کا سب خطا کرنے والے ہیں, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس سے خطا نہ ہوتی ہو, لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون جو توبہ کرنے والے ہیں. تو خطائیں تو ہوں گی, لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اپنی خطاؤں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار فوراً کر لیں, تاکہ نقد نقد حساب کر لیں اور فوراً جو ہے وہ اس کو ڈھیر نہ لگنے دیں, اپنے قلب کو سیاہ نہ ہونے دیں. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له, توبہ کرنے والا استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے لیکن فوراً توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائی, اس وقت جو موسم چل رہا ہے نیکیوں کا, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا, یقیناً ہم سب گناہگار ہیں خطا کار ہیں, اور بہت سی مجلسیں بہت سے لمحات ہمارے ایسے گزرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں, نافرمانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں, اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال پر مشتمل ہوتے ہیں. ہم سب اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتے رہیں. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں, اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, اور یقیناً ہم سے زیادہ گناہگار کون ہوگا. اور کسی نے کہا نا کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ ان سے آدمی ایک قطرہ مانگتا ہے کرم کا, اللہ تعالیٰ اس کو دریا عطا فرما دیتے ہیں, موتیاں عطا فرماتے ہیں, اور بے بہا موتی ایسے جن کو کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ کے حضور ہمیں جھکنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے. میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ ایک تو دعا عام ہے, یہ استغفار خاص دعا ہے. اس کے لیے خاص طور پر اپنے اوقات کو فارغ کر کے کوئی وقت نکال کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک گناہ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے، یہ بھی معاف فرما دیجئے، یہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی گناہ، ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ بلند و بالا اور وسعت والی ہے، اس لیے ہمیں اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے اور ابھی سے یہ عمل شروع کر دینا چاہیے. جیسا کہ ابتدا میں نے عرض بھی کیا تھا کہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنی ہے. اس میں ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، دوسری استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، اور تیسری بات جنت کا اللہ تعالی سے سوال کرنا ہے، اور چوتھی بات دوزخ سے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ دوزخ سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھیے، ستاری اور غفاری کے معاملے فرمائیے، پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ اے ہمارے مالک و خالق، ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ فرما، ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما. اے اللہ بے شک ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، لیکن آپ بڑے کریم ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان اوقات کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اے اللہ ان اوقات کی قدر نہیں کی، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. ذکر و فکر کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.